بسم الله الرحمن الرحيم. سامعين محترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 29 اگست 2008، مسجد دار السلام باغ جنا لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ آصف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شعبان کے آخری روز کے خطبے کو بیان فرمایا، سماعت فرمائیے.
احمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اياما معدودات، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، امين يا رب العالمين. حضرات محترم، شعبان کی آج 26 تاریخ ہے. غالب امکان ہے کہ سوموار کو یعنی 29ویں شب کو ماہ رمضان کا چاند نظر آئے گا اور منگل کو پہلا روزہ ہوگا. گویا اس سے پہلے یہی جمعہ مبارک ہے جو ہمیں میسر آیا کہ ہم اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو سکے. ماہ رمضان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ اسے نیکیوں کا موسم بہار کہا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایاں کی ہیجانی کیفیت کا ایک منظر ہے. اس ماہ میں ہر نیک عمل کا ثواب کئی گنا زیادہ عطا ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو عام کاروباری اصلاح استعمال ہوتی ہے، دودھ سیل ہے یہ نیکیوں کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک خصوصی منظر. چنانچہ اس ماہ کے آمد سے قبل ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہونا اور اس لوٹ سیل سے، لفظ اچھا نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا بہت ضروری ہے. ورنہ ماہ رمضان آئے گا اور گزرتا چلا جائے گا اور ہاتھوں سے نکل جائے گا اور آخر میں ہم کبھی افسوس بن رہے ہوں گے کہ اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر جائے گا. اس آرزو کے باغ میں آیا نہ کوئی پھول، اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر جائے. اس موسم سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ذہنی طور پر انسان پہلے سے تیار ہو، آمادہ عمل. چنانچہ اسی ضرورت کو ملحوظ رکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں خطبہ ارشاد فرمایا. آج اصل میں اسی خطبے کا ارادہ کروں گا. ہر سال رمضان سے پہلے اس کا بیان ہوتا ہے جب بھی موقع ملتا ہے، اس لیے کہ ایک عظیم تحفہ ہے ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے. ایک تحفہ تو یہ ماہ رمضان بھی ہے، جس کو مل گیا اس کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. بہت سے لوگ ہیں جن کی زندگی میں پچھلے رمضان میں تھے لیکن یہ رمضان نہیں آیا. اس کے بارے میں وہ بھی ہے کہ کسی کو یہ رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا ہو اور وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکے، مغفرت نہ کرا سکے، انتہائی بدنصیب ہے محروم. یہ خطبہ ہے کہ جس میں یہ گویا ہمارے لیے اس امت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تحفہ ہے. اس ذہنی تیاری میں مدد ملتی ہے اس کے ذریعے سے. چنانچہ اس کے راوی ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور امام بحقی نے شعب الایمان اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا ہے. قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. حضرت سلمان فارسی حدیث کے راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہم سے خطاب فرمایا. اب وہ 28 شعبان کی 28 تاریخ ہوگی یا 29 تاریخ ہوگی, ہر حال. فقال یا ایھا الناس قد اضل لکم شہر عظیم. فرمایا کہ اے لوگو, تم پر سایہ فگن ہو چکا ہے, سایہ کیے ہوئے ہے تم پر. آیا چاہتا ہے ایک وہ مہینہ جو بہت عظمت والا ہے, شہر عظیم, شہر مبارک, بہت بابرکت والی, برکت والی شہر. کیا ہوتی ہے؟ جسے بڑھوتری ہو, اس کی برکت کا ظہور, اس کی مثال آگے آئے گی کس کس پہلو سے برکات ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. ایک مثال تو یہ سامنے آ گئی کہ اس ماہ میں ایک رات وہ ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے, بہتر ہے. یہ لفظی ترجمہ کیا میں نے, مفہوم کیا ہے؟ ہزار مہینوں کی عبادت, ہزار مہینوں میں مسلسل کی گئی نیکیاں ایک طرف, اور اس ایک رات میں کی گئی عبادت ایک طرف, یہ پلڑا بھاری ہے. یہ ایک رات ہزار مہینوں سے بھاری ہے افضل. اب یہ اس کی برکت کی ایک انتہا ہے, کلائمیکس. اس سے زیادہ کام تصور کر نہیں سکتے. اور یہ وہ بات ہے جو قرآن مجید میں آئی, سورۃ القدر, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر. لیلۃ القدر کی وہاں جو مدح ہوئی ہے, خاص طور پر اس کو, اس کا جو مقام, امتیازی مقام, اس کا بیان ہوا سورۃ القدر میں کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا, انا انزلناہ, اس قرآن کو ہم نے نازل فرمایا لیلۃ القدر, اور اس قرآن کی برکت سے وہ ایک رات جس میں وہ قرآن نازل ہوا ہزار مہینوں سے افضل قرار پائی. وہ رات کہاں ہے؟ وہ اسی مہینے میں, اور اس مہینے کو بھی خاص فضیلت ہے. اسی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے روزے کی عبادت کے لیے اس مہینے کو مخصوص کر دیا جو نزول قرآن کا مہینہ. ان دونوں میں بھی آپس میں بڑی گہری ایک نسبت ہے, تعلق ہے. روزہ اور قرآن, رمضان اور قرآن, اس پر انشاءاللہ گفتگو بات بھی ہوگی. جعل اللہ صیامہ فریضۃ, اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزہ رکھنا فرض قرار دیا. جو ہمارے ہاں دینی اصطلاح میں ہم کہتے ہیں کہ ہر عاقل و بالغ مسلمان پر فرض, جو بھی بلوغت کے عمر کو پہنچ گیا وہ مکلف ہے, دین کی تمام ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں. اور عاقل سے مراد یہ ہے, یہ لفظ استعمال تو بہت ہوتا ہے, کبھی آپ نے شاید غور نہیں کیا ہو, عاقل سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص بلوغت کی عمر کو پہنچ گیا ہو لیکن فاجر العقل ہو, مجنون ہو, دیوانہ ہو, مینٹلی اپسٹ ہو, یعنی اس کو کوئی ڈس آرڈر ہو, بیماری ہو, ظاہر ہے اب وہ اپنے اعمال کا مکلف نہیں رہا, اس پر فرض نہیں. تو آخر اس معنی میں کہا جاتا ہے عاقل و بالغ, جو شخص بھی ہوش مند ہے اور بلوغت کی عمر کو پہنچا ہے اس پر فرض, مرد ہو یا عورت. اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی 23 نفیم میں, جو آیات میں نے شروع میں تلاوت کی, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اہل ایمان تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا. کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے کہ یہ عبادت فرض کی گئی تھی ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. یہ بھی بہت زیادہ غور طلب آیت ہے. حکمت کیا ہے روزے کی فضیلت؟ یہ کیوں ہم پر مشقت ڈالی گئی ہے؟ یہ ایک اینگل آف ویو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تو مسلمانوں کے لیے کوئی مشقت ہے، بڑی سختی ہے. خاص طور پر اب آپ دیکھیں گے کہ جو جو گرمی کی شدت بڑھ رہی ہے اور رمضان جو ہے وہ موسم گرما کی طرف بڑھ رہا ہے، تو روزے کی شدت کا معاملہ بھی جو ہے وہ اب پہلے سے زیادہ واضح ہوگا. لیکن یہ ایک عبادت ہے، یہ تو تحفہ ہے، کوئی پنشمنٹ نہیں ہے معاذ اللہ. لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. اور تقویٰ وہ شے ہے کہ آخرت کی کامیابی کے لیے کلید ہے. ایمان تو لے آئے، تقویٰ نہیں ہے کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی ایمان کے ثمرات سے ہم محروم رہیں گے. میں مثال دیا کرتا ہوں، جیسے ہمارا یہ پاکستانی معاشرہ ہے، 90% مسلمان ہے، صاحب ایمان ہے الحمدللہ، کلمہ گو ہیں، اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر، آخرت پر ایمان کے دعوے دار ہیں، موروثی طور پر ایمان ہمیں ملا ہے. تقویٰ نہیں ہے، خدا خوفی نہیں ہے، تو معاشرہ کیا ہے؟ کرپٹ معاشرہ، ہر اعتبار سے یہاں پر بد امنی، بدحالی، ایک دوسرے پر بد اعتمادی، دھوکہ، فریب، فراڈ، دوسروں کے حقوق وصف کرنا، یہ ہمارے شعار. کیا وجہ ہے؟ کمی کس چیز کی؟ ایمان ہے، اللہ ہے، دیکھ رہا، یہ بھی ایمان ہے ہمارا. آخرت ہے، ایک دن ہر عمل کا جواب دینا ہے، مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے. کوئی ہم سے بات کر کے دیکھیں، ہم اس پر لڑنے مرنے کو تیار ہو جائیں گے. ہم آخرت کو مانتے ہیں، کیا خاک مانتے ہیں؟ خدا خوفی ہے ہی نہیں، احساس ہی نہیں ہے، پکڑ کا احساس ہی نہیں ہے. حرام کاری، سیاہ کاریاں، بدعمالیاں، جھوٹ، فریب، گناہ، معصیت، ہر طرف یہی پھیلے ہوئے. تقویٰ نہیں، وہ احساس نہیں رہا، بس ایمان ہے، ایک عقیدے کے طور پر مان لیا، اللہ ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھتا ہوگا، ایک دن آئے گا اللہ کی عدالت میں پیش ہونا، یہ بھی بس ایک عقیدہ ہے، ذہن کے ایک گوشے میں ہم نے اس کی ایک پوٹلی باندھ کے رکھی ہوئی ہے، دیٹس آل. تقویٰ نہیں ہے تو ایمان کے ثمرات سے دنیا بھی محروم رہیں گے، اور ہیں ہم. وہ آزادی کی دولت جو ہمیں 60 سال پہلے، بلکہ اب 63 سال ہو جائیں گے، 27 رمضان مبارک کو قمری تقویم کے اعتبار سے 63 برس پورے ہو جائیں گے قیام پاکستان کے. کہاں کھڑے ہیں ہم آج؟ پوری دنیا میں ہمارا مقام کیا ہے؟ ان کی نگاہوں میں ہمارے گرین پاسپورٹ کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے؟ کیوں یہ ذلت، یہ رسوائی، یہ خاری، یہ جگہ سائی کیوں ہے؟ تقویٰ سے محروم ہے. چنانچہ کرپ ممالک کی فہرست میں ہم جو ہے ٹاپ آف دا لسٹ ہوتے ہیں پوری دنیا میں. اور آخرت میں بھی آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اب آپ سنیں گے قرآن انشاءاللہ تراویح کی نماز میں پورا قرآن، بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت بخشے گا. جنت کا ذکر ہوگا تو ساتھ تقویٰ کا ذکر آئے گا. عزت للمتقین، کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ متقین. تو تقویٰ تو ہماری بنیادی ضرورت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آخرت کی کامیابی کی شرط، اہم ترین شرط، وہ تقویٰ جو ہمیں آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے، لازم ہے، اس کے حصول کا ذریعہ ہے یہ روزہ. لعلکم تتقون، یہ روزے کی عبادت فرض کی گئی تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. ایک مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے. ہمیں پتہ ہے قانون توڑنا ٹریفک سگنل جو ہے ریڈ لائٹ کراس کرنا قانون کے خلاف ورزی ہے, لیکن کانسٹیبل اگر کھڑا نہیں ہے اور دیکھ لیا ادھر ادھر کوئی نہیں ہے تو قانون کو توڑ جائیں گے. قانون تو ہے, کوئی دیکھ نہیں رہا, کوئی دیکھنے والی آنکھ نہیں, اور اگر کانسٹیبل بھی بیچارہ اکیلا کھڑا ہے, اس کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے, تب بھی آپ ہمت کرنے کہ دیکھ تو رہا ہے پکڑ نہیں سکتا. لہذا قانون رہ گیا ایک طرف اور ہمارا عمل اس کے برعکس ہوتا ہے. ہم اللہ کو کس حیثیت سے مانتے ہیں؟ واللہ بما تعملون بصیر, جو کچھ تم کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے, یہ کام ہے جو دیکھتے ہیں. ہوا معکم اینما کنتم, جہاں بھی کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. ونحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں, تمہیں اندازہ نہیں ہے, اور کوئی اس کی گرفت سے نکل نہیں سکتا, بھاگ کر نہیں جا سکتا. اب یہ ہمارا عقیدہ تو ہے, اس پر یقین نہیں, یقین ہو تو کیسے گناہ کریں, کیسے اللہ کا قانون توڑیں. یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ. اس تقوی کے حصول کے لیے اس میں کچھ عملی ٹریننگ بھی ہے, کچھ اس خاص عبادت کی برکت بھی ہے کہ اس سے وہ ایمان اور یقین کی دولت ملے گی اور عملی ٹریننگ حاصل ہوگی کہ تم تقوی کی پونجی تمہیں میسر آئے گی, کہ جو اخروی کامیابی کے لیے لازمی ہے ضروری ہے. لعلکم تتقون, اس عرصے میں وہ عملی ٹریننگ کیا ہے کہ کچھ حلال چیزوں سے بھی بچو اور اس کی پابندی بھی قبول کرو. صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کچھ کھا پی نہیں سکتے اور جن کی خواہش پوری نہیں کر سکتے, چاہے جائز ذرائع موجود, یہ پابندی. جائز چیزوں پر بھی پابندی تاکہ سال کے بقیہ مہینوں میں حرام اور ناجائز چیزوں سے بچ سکو. یہ عبادت ہے روزے کی. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, اور اسی کے بارے میں اگلی آیت میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. یہ رمضان کی اگر کوئی فضیلت ہے, کوئی خصوصیت ہے, تو اس بنیاد پر کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. ہدل للناس وبینات من الہدا والفرقان, قرآن کو کوئی عام کتاب مت سمجھو, یہ انسانوں کے لیے رہنما بک ہے, گائیڈ بک, دنیا اور آخرت میں رہنمائی, آخرت کی کامیابی کے لیے تمہارے لیے یہ کلید ہے, گائیڈ بک ہے, اور ہدایت کی روشن دلیلوں پر مشتمل ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم, تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے, فرض ہے, اس ماہ کے روزے رکھے. پورا مہینہ وہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو. تو یہ بات فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جعل اللہ صیامہ فریضۃ, اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا روزہ رکھنا فرض قرار دیا ہر مسلمان. وہ قیام لیل ہی تطوع, اور اس مہینے کی راتوں میں جو قیام ہے, اور قیام کا اصل مقصد کیا ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جائے. یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے, اس میں دن کو روزہ رکھو, روزے کی عبادت فرض ہے, رات کو قیام ہو قرآن کے ساتھ, لیکن اس کو فرض نہیں قرار دیا. یہ بہت سے لوگ ہیں ان کے لیے عملاً ممکن نہیں ہے. اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو خصوصی نرمی رکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہر ایک پر لازم نہیں قرار دیا. ایک محنت کا شے, سارا دن محنت کی ہے, وہ رات کو نہیں جا سکتا, لیکن تطوعاً چھوڑا ہے آزاد مرضی پر, لیکن اس کی فضیلت بے پناہ. دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ مبارک کی برکات سے صحیح فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہی ہے کہ دن میں روزہ رکھو اور رات کا بڑا حصہ قرآن کے ساتھ گزارو, قرآن کو سننے پڑھنے اور اس کو سمجھنے میں گزارو. اصل حاصل بھی اس کی برکات سے پورے طور پر فیضیاب ہونے کا صحیح نسخہ یہ, دن کا روزہ رات کا قیام. من تقرب فيه بخصلة من الخير، جو شخص بھی اس مہینے میں اللہ کا قرب چاہے گا کسی بھی نیکی کے کام کے ذریعے، کسی نفل عبادت کے ذریعے، نیکی کے ذریعے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے، ثواب چاہتا ہے. کان کمن ادا فریق وطن فی ما سوا، اس نفل عبادت کا ثواب اتنا ہے جیسے دوسرے مہینوں میں کوئی فرض ادا کرنا. نفل اور فرض کے اندر جو فرض ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ فرض اس کا ثواب بہت زیادہ ہے اس کے مقابلے میں نفل، اور جو اس فرض کو کچھ اگلے الفاظ میں واضح کیا گیا سمجھانے کے لیے کہ ومن ادا فریض وطن فی حکام نہ کمن ادا سبعین فریض وطن فی ما سوا، جس کسی نے اس مہینے میں کوئی فرض ادا کیا اس کے لیے اتنا ثواب ہے جیسے کہ سال کے دوسرے مہینوں میں 70 فرائض انجام دیے. وہ یا 70 گنا کا ایک آئیڈیا رکھ لیجئے کہ 70 گنا ثواب ہے ہر نیک عمل کا. اور عام طور پر عربی زبان میں اور حدیث میں بھی جب 70 کا حصہ استعمال ہوتا ہے تو وہ بہت کثرت کے لیے، یعنی اس سے زیادہ یہ کم نہیں. تو یہ ہے وہ خصوصی معاملہ اس ماہ. وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ مہینہ جو ہے صبر کا مہینہ ہے. صبر یہی نہیں ہے کہ کسی شخص نے مارا اور انسان جو ہے وہ جواب نہیں دے رہا، مشقت کو تکلیف کو جھیلنا برداشت کرنا استقامت کے ساتھ ایک اعلی مقصد کے لیے. ہماری یہ زندگی جو ہے جس میں اللہ نے ہمیں اس وقت بھیجا ہے، اس کے بعد دوسرا عالم بھی آئے گا، وہ الحق ہے، اس کا خاتمہ ہے اور پھر دوسرے عالم کا آغاز ہوگا. اس زندگی میں قدم قدم پر آزمائش ہے، یہ ہے دار الامتحان. یہ اصل امتحان کس چیز کا؟ اپنے آپ کو روکنے اور تھامنے کا، نفس کے بے لگام گھوڑے کو روک کر رکھنا، یہ بھی صبر ہے. صبر عن المعصیہ، انسان کے اندر رجحان ہے حدود اللہ کو پھلانگنے کا، گناہ کی طرف، معصیت کی طرف، نفسانیت کی طرف، اس میں اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی صبر. صبر عن الطاعة، اللہ کی اطاعت پر، بندگی پر، پنج وقتہ نماز کی پابندی، یہ بھی آسان نہیں ہے، اس کے لیے بھی استقامت کی ضرورت ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بھی بڑی بھاری ہوتی ہے عام لوگوں پر سوائے ان کے جن کے دل میں اللہ کا خوف، اس کے لیے بھی ایک استقامت، وہ بھی صبر ڈٹے رہے. تو اس طریقے سے یہ صبر کے بے شمار مدارج ہیں. اس مہینے میں انسان کا امتحان ہو رہا ہے کہ جائز حلال چیزوں سے بھی اسے رکنا ہے، یہ ٹریننگ. وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُ الْجَنَّةِ، اور صبر وہ شے ہے اللہ کی خاطر جب انسان گناہوں سے رکتا ہے، اللہ کی عائد کردہ پابندیوں کو قبول کرتا ہے اور اپنے آپ کو روکتا ہے، حلال سے بھی روکتا ہے اس مہینے میں، یہ عمل وہ ہے کہ جس کا اجر سے جنت ہے. وَالصَّبْرُ ثَوَابُ الْجَنَّةِ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ باہمی ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے لیے مودت اور رحمت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. میرا یہ بھائی بھی روزے سے ہے. ہمارے یہاں خاص طور پر شہروں میں ایک بڑی کلاس وہ ہے، طبقہ وہ بھی ہے کہ جنہیں معلوم ہی نہیں فاقہ کیا چیز ہوتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے ایک ٹائم ٹیبل کے تحت جو ہے وہ کھانا کھانا ہے، صبح ناشتہ ہے، دوپہر کو لنچ ہے، شام کو ڈنر ہے، بھوک کا ہلکا سا احساس تو ہوتا ہوگا، کبھی بغیر بھوک کے بھی کھا رہے ہیں. فاقہ کسے کہتے ہیں؟ جن کو دو تین وقت کی روٹی نہ میسر ہو ان پر کیا بیتتی ہے اس کا تصور نہیں. لیکن اس مہینے میں جب روزہ رکھتے ہیں اور اندازہ ہوتا ہے کہ بھوک کا معاملہ جو ہے وہ انسان کیفیت کیا ہوتی ہے، تو پھر ناداروں کے لیے، فقراء کے لیے، محتاجوں کے لیے ایک ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. شہر المواساۃ، یہ بھی تو ہیں، یہ محروم طبقات بھی تو ہیں، کئی کئی دن چولہے نہیں جل رہے، وہاں تو تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فقر جو ہے خود اختیار فرمایا تھا, اختیاری فقر تھا, لیکن اور بھی صحابہ ایسے تھے, اصحاب صفہ کئی کئی دن فاقے سے. اشعار المواسات, ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ. وشعر یزاد فیہ رزق المومن, یہ مہینہ وہ ہے جس میں بندہ مومن کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. دنیا میں کیلکولیشن کرو گے تو معلوم ہوگا کہ شاید کمی ہونی چاہیے, لیکن اگر اللہ پر یقین ہے, توکل ہے, تو وہ مسبب الاسباب ہے, وہ رازق ہے. بندہ مومن کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے, یہ صرف علمی طور پر بات نہیں ہے, یہ حقیقت. من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار. اب اسی ہمدردی اور غم گساری میں یہ ہے کہ کوئی شخص اگر اپنے کسی بھائی کو روزہ افطار کروائے تو اس کا یہ عمل بھی اس کے لیے مغفرت کا باعث بن جاتا ہے اور آگ سے چھٹکارے کا ذریعہ بن جائے گا. یہ اللہ کو اتنا پسند ہے, اس سے پھر آپس میں ہمدردی اور محبت بڑھتی ہے کہ جو ہونی چاہیے. المسلم و اخو المسلم, مسلمان دوسرے کا بھائی ہے, رحماء بینہم کی فضا ہونی چاہیے مسلمانوں میں, ایک دوسرے سے محبت, ایک دوسرے کے لیے ہمدردی, ایثار کا جذبہ. تو یہ بہترین موقع ہے اپنے بھائیوں کو, اور خاص طور پر ان لوگوں کو جنہیں عام دنوں میں پیٹ بھر کر کھانا میسر نہیں ہوتا, ایسے لوگوں کو افطار کروائیں. وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ, اور روزہ افطار کروانے کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا روزہ رکھنے والے کا, بغیر اس کے کہ اس روزے دار کے اجر میں کچھ بھی کمی کی گئی ہو. یہ اللہ کی رحمت ہے, روزہ افطار کروانے کے لیے بھی اتنا ہی اجر جتنا روزے کا ہے, روزے کا اجر کتنا ہی اور احادیث میں. ایک حدیث میں ہے کہ ہر عمل جو انسان کرتا ہے وہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کا اجر ملتا ہے, الا الصوم, سوائے روزے کے. یعنی روزے کا جو اجر ہے وہ بے حد و حساب, وہ یہ کیلکولیشن جو ہے اس کے اندر کوئی آئی نہیں ہے. فَإِنَّهُ لِي, اس لیے کہ وہ خاص میرے لیے ہے, وَأَنَا أَجْزِي, اور میں اپنے ہی طرف سے خصوصی اجر عطا کروں گا, اس کا تو اجر بے حد و حساب ہے. تو روزے دار کو جتنا اجر ملا اتنا ہی اجر مل گیا افطار کروانے والے کو, بغیر اس کے کہ اس کے روزے دار کے اجر میں سے کمی کر کے کچھ ادھر ڈالا گیا ہو, نہیں, اس کا اجر اپنی جگہ پورا ہے. یہ ہے اللہ کی رحمت. فقلنا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو یہ خاموش نہ رہ سکے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, ہم میں سے ہر شخص کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے, ہر شخص کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ کسی دوسرے کو افطار کروائے. یہ خود بھی فقراء صحابہ میں سے تھے, درویش صحابہ میں سے تھے, اصحاب صفہ کا معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ کئی کئی دن فاقے سے بھی ہوتے تھے. تو جب اپنے پاس کچھ نہیں ہے تو افطار کیسے کروائیں گے, ہم تو اس اجر سے محروم ہو گئے, اس فضیلت سے محروم رہ گئے. تو فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما على مسقۃ لبن او شربۃ من ماء. اللہ تعالیٰ یہ اجر و ثواب اس مسلمان کو بھی عطا کر دیں گے جو اپنے کسی مسلمان بھائی کا روزہ افطار کرواتا ہے, دودھ کے یا لسی کے گھونٹ پر یا پانی کے گھونٹ پر. اس سے مراد کیا ہے, اگر کسی شخص کو صرف پانی ہی میسر تھا اور اس میں بھی اس نے شیئر کر لیا اپنے کسی دوسرے بھائی کو, آؤ میرے ساتھ افطار کرو, تو وہ اجر جس کا ذکر ہوا وہ اجر پورا مل جائے گا. یا دودھ یا لسی کا ایک گلاس تھا اور اسی میں اس نے اپنے بھائی کو بھی شریک کر لیا, تو اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہے, وہ سارے کی سارا فضیلت جو ہے سب اس کو مل جائے گی. فرمایا وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِهِ شُرْبَةً لَا يَصْنَعُ حَتَّى يَصْلَ الْجَنَّةَ. اور جو کوئی کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے, دیکھیے امپلائڈ ہے یہ بات, اگرچہ اپنے دوستوں کو عزیزوں کو ان کو بھی روزے افطاری پر بلانا یہ بھی باعث برکت ہے, باعث اجر ہے, اجر و ثواب ہے, فضیلت ہے, لیکن اصل مقصود کیا ہے کہ محلے کے ناداروں کو بلائیں جنہیں عام سال کے 11 مہینوں میں پیٹ بھرنے کا موقع کبھی کبھی ہوتا ہے, پیٹ بھر کر کھانے کا, جن بچوں کے دلوں میں حسرتیں ہیں کہ کبھی ہم بھی وہ کھانا کھائیں جو ہمارے عمرا اور یہ خاص طبقہ کھاتا ہے، ایسے لوگوں کو بلا کے کھلائیں۔ فرمایا جو کوئی روزے دار کو پیٹ بھر سے کھلا دے گا، اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے یعنی حوض کوثر سے پلائیں گے، جس کی تاثیر ایسی ہوگی کہ پھر جنت میں داخلے تک میدان حشر کی تمام سختیوں سے وہ پریشان نہیں ہوگا، اسے پیاس تک نہیں کرے گا۔ یہ ہے اس کی فضیلت۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس کا پہلا حصہ یعنی پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹنے کا موقع ہے، اس سے جو فائدہ اٹھا لے، یعنی روزہ رکھے لیکن روزہ رکھنے میں وہ شرائط اور وہ آداب اور وہ قواعد و ضوابط ملحوظ رکھے جو اور احادیث میں بیان ہوئے ہیں کہ ہم حلال سے تو بچ رہے ہیں لیکن جھوٹ بول رہے ہوں، غلط کام کر رہے ہوں، نماز چھوڑ رہے ہوں، تو پھر یہ ہم اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ ہم کو روزہ رکھیں، اس لیے کہ یہ بعض حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ جس نے جھوٹ بولنا اور جھوٹے کام، غلط کام، گناہ کے کام نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ بھوکا پیاسا رہے، اس کا وہ روزہ نہیں ہے، وہ فاقہ ہے۔ تو جب ہم نے حلال سے بھی بچنا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، رکنا ہے، تو جو غلط کام ہیں، جو غیر شرعی حرکتیں ہیں، ان سے باز رہنا تو مقدم ہے، اولا ہے، لازم ہے۔ اس انداز سے وہ دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات کا کچھ حصہ قرآن کے ساتھ پڑھنے سننے سمجھنے میں گزارتا ہے، اس کے لیے گویا اللہ کی رحمت کا مستحق ٹھہرا، پہلا عشرہ رحمت کا۔ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، درمیانی عشرے میں جس نے اس طرح سے محنت کی اس کے لیے اللہ کی مغفرت واجب ہوگی۔ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری عشرہ جو ہے اب اس پہ یقینی طور پر وہ جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا پروانہ اس کو مل جائے گا، کہ جو اصل ہماری ساری محنت کا حاصل ہے کہ اس عالم میں نار جہنم سے، عذاب علیم سے، اس خسارے سے بچ سکے۔ یہ اس مہینے کا تین حصوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، اور آخری الفاظ یہ ہے کہ من خفف عن مملوکہ فیہ، جو شخص اس مہینے میں اپنے کسی ملازم، خدمتگار، اس کے کام میں تخفیف کرے گا، اوقات کار کم کر دے گا، مشقت کم ڈالے گا اس خیال سے کہ یہ میرا یہ بھائی بھی روزے سے ہے، غفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے، اس کی خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے، وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اس شخص کو جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ یہ ہے اس ماہ کی جو خاص فضیلت ہے اور اس کی برکات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ بس آخر میں سب یہ عرض کروں گا کہ موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز، جس نے پھر بھی کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان۔ اب یہ موقع میسر آ رہا ہے اور اس سے فائدہ ہم نے نہ اٹھایا تو یہ ہماری بدنسی ہے۔ انفرادی طور پر بھی اللہ کی رحمت اور مغفرت کو سمیٹنے کا موقع ہے، اور اس مہینے میں عزم کریں کہ اجتماعی طور پر بھی جو ہم اللہ کی رحمت سے محروم ہیں اس کے بھی ازالے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ ہمارا ملک اس وقت بھی اس کیفیت میں ہے، ایک فوجی آمریت سے نجات پائی تو رست از یک بنتا استاد بندے دیگر، جو اگلا سینیریو ہے وہ بھی کوئی خوشبو نظر نہیں آتا۔ یہ ہماری اس قوم کی بدنصیبی ہے، 63 سال پورا ہونے کو ہے عمری تقریب، کہ جو صاحب صدر بننے والے ہیں ان کے بارے میں عالمی پریس اس وقت کیا کہہ رہا ہے، یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ بھی اسی طریقے سے ہمارے چاکر، غلام اور نوکر ہیں جیسے پہلا تھا، دلن خلیلزاد، اس کے ساتھ جو مسلسل رابطہ ہے اور وہاں سے امریکن ڈکٹیشن وہاں سے جو آ رہی ہے، عالمی پریس میں اس کو بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ امریکہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہماری یہ قوم بدستور ہماری غلام اور محکوم رہے گی، یہ سیٹ اپ چاہے جمہوری ہو بظاہر عملاً کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو ہماری مرضی ہوگا۔ اور اسی موقع پر یہ بھی بتا دیا گیا کہ آپ جس کو صدر بنانے والے ہیں وہ دماغی طور پر بھی ان کے معاملات درست ہوں، یہ بھی عالمی پریس کے اثر میں یہ قوم کی رسوائی ہو رہی ہے۔ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، یہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہے اسی ممبر سے، کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی بدولت اب قوموں کو عروج و سربلندی عطا کرے گا اور اسی کو چھوڑنے کی پاداش میں دلیل و خوار کرے گا. ہماری رسوائی قومی سطح پر اسی لیے ہو رہی ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کو قرآن کو ترک کر دیا چھوڑا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. قرآن کو ایک مقدس کتاب تو نہیں ہے صرف کہ مرتے ہوئے کو جو ہے یاسین سنا دی جائے اور مرنے کے بعد مثال ثواب کر دیا جائے. یہ پورا ایک نظام دے رہا ہے آپ کو. قرآن کی شرح ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور قرآن کا دیا ہوا قرآن و سنت پر مبنی نظام وہ ہے جو خلافت راشدہ کی شکل میں دنیا نے جس کا مشاہدہ کیا تھا. وہ کہاں؟ پاکستان تو اس لیے بنا تھا. یہ ہماری اجتماعی خصلت ہے جس کی سزا ہمیں مل رہی ہے. یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کو سمیٹنا ہے تو اسی قرآن کے ذریعے دنیا میں بھی عزت اور سربلندی حاصل ہوگی. وہ نظام قائم کریں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا قرآن کے ذریعے اور سنت کے ذریعے. وہ دین حق, وہ نظام عدل اجتماعی جو صرف کتابوں میں نہیں ہے, وہ خلافت راشدہ کی شکل میں دنیا نے اس کی برکات اور اس کے ثمرات کا خود مشاہدہ کیا. وہ کریں گے تو اس ملک کی کشتی جو ہے وہ گرداب سے اور بھون سے نکلے گی, ورنہ چہرے بدلتے رہیں گے اور ہماری قوم کی حق میں ذلت اور رسوائی. یہ ہے کہ جو کچھ مٹھائی ہم نے پہلے کھا لی یا پھر ہم تمنا کریں گے کہ پھر کوئی مٹھائی کا موقع آئے. اگلا سیٹ اپ جمہوری سیٹ اپ جب اٹھا کر تہوبالا کیا جائے گا پھر مٹھائی کھا رہے ہوں گے. اس لیے کہ اصل مسئلہ جوں کا توں ہے. جب تک ہم اپنا قبلہ درست نہیں کرتے اور اصل منزل کی طرف نہیں بڑھتے اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال نہیں ہوگی. اور اس کا اصل ذریعہ یہ قرآن ہے, یہ دین ہے. اللہ تعالی ہمیں ہمت دے کہ ہم اس قرآن کے نظام کو اس ملک میں عملاً قائم کرنے کے لیے تیار ہوں, جد و جہد کریں اور جان و مال کی قربانی دینے پر آمادہ عمل ہو جائیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب